تاریخ میں تین اسماء گزری ہیں، اسماء بنت ابی بکر جو کہ سب سے مشہور اور سابقون الاولون میں سے ہیں، پھر اسماء بنت امیس وہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں، اور ایک اسماء بنت یزید کا ہم کو نام ملتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تمام جن خواتین کی بھی ہم سوانح عمری پڑھ رہے ہیں، ایکچولی یہ ہمارے رول ماڈلز تھے اور انہی کے نقش قدم پر ہم کو چلنا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ دو صحابیات کا ذکر کریں گے، ایک ام ورقہ بنت نوفل انصاریہ رضی اللہ عنہا، اور دوسری ہیں ام امارہ رضی اللہ عنہا نصیبہ بنت کعب۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، اسماء بنت امیس یہ اب جعفر رضی اللہ عنہ کی وائف تھیں، اور اسماء بنت ابی بکر یہ زبیر بن عوام کی وائف تھیں۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل دونوں میں اضافہ کرے۔ تو آئیے ہم پہلے ام ورقہ بنت نوفل کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابہ روشنی کے مینار، ہم صحابیات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ام ورقہ بنت نوفل اور ام امارہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا اصل میں، جس میں انہوں نے ایک مسلمان نوجوان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو انہی اسلاف کے واقعات کو زندہ کرنے کے لیے ہم یہ سیریز شروع کیے تھے، اور ورنہ کتابوں سے شغف اور دلچسپی تو آج ہمارا اس میں کچھ انٹرسٹ نہیں رہا، دیکھا جائے تو ہمارا بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کا، یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا ہے کتابوں سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری جو کتابیں، جو ہسٹری کی کتابیں تھیں، وہ ساری آج یورپ کے لائبریریز میں بہت ہی بہترین طریقے سے اس کو پرزرو کر کے رکھا گیا ہے۔ ان کی جو لائبریریز ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کا ٹیمپریچر اس کے حساب سے، وہاں کی لائٹنگ اس کے حساب سے ہے کہ کتنا لائٹ وہاں کے جو اتنے پرانے جو پیجز ہیں تو وہ اس کو نقصان نہ دے، کتابوں کو، اس کے اوراق کو نقصان نہ دے۔ تو اسی حساب سے وہاں کا ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے۔ ورق کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، یعنی پیجز کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ اتنے 100 سال پرانی کتابیں ہیں کہ اگر آپ جیسے اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ برادہ سا ہو جائے گا، یعنی صفوف جیسا بن جائے گا، اس طرح سے پاؤڈر جیسا۔ تو اسٹک لگی ہوئی ہر کتاب میں، اور کہا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا جو لکھا ہوا نسخہ تھا، حدیث کا نسخہ، تو آج بھی برلن کی لائبریری میں موجود ہے، ان کے ہاتھوں کا اپنا لکھا ہوا نسخہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس تاریخ کو زندہ کریں، وہی ولولہ، وہی عزم، وہی شوق آج ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں، جو کہ ہمارے صحابہ اور صحابیات کا خاصہ تھا، یعنی ان کی خاصیت تھی، اس میں ان کی اسپیشلٹی تھی کہ وہ رسول اکرم کے ارد گرد تھے، یعنی ہمیشہ رسول اکرم سے ہر بات سیکھتے رہتے تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں لگا دی جس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ آج اگر ہم مسلمانوں کی امت مسلمہ کا ہر گھرانہ ویسے ہی صحیح مسلم گھرانہ بن جائے تو یقین جانے کہ بہت سارے ہمارے مسائل اسی طرح سے خود بخود حل ہو جائیں، اس کے لیے کوئی خاص ہم کو محنت کی ضرورت نہ کرنی پڑے۔ تو اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا، اور اب تقریباً ہمارے اختتام پر ہے۔ ویسے تو بہت سارے صحابہ ہیں اور بہت کچھ ہم لے سکتے ہیں اس کے بارے میں، پھر موقع رہا اور فرصت رہی تو انشاءاللہ پھر اس کو دوبارہ سیریز کو شروع کریں گے، لیکن فی الحال بس 2-3 کلاسز ہماری رہے گی شاید، تقریباً ہمارا اختتام پر ہے یہ سیرت صحابہ روشنی کے مینار والا کورس۔ اور جس مقصد کے تحت اس کو شروع کیا تھا، اللہ کرے کہ کچھ حد تک تو ہم کامیاب رہے ہوں اس میں، اور مجھے امید ہے کہ کم از کم ہم نے کچھ حد تک اپنے بچوں کے اندر وہ اسپرٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہوگی، ماؤں نے یا بہنوں نے یا بیویوں نے اپنے شوہر کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر، اپنے بیٹوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ واقعات کو بار بار اسی طرح سے زندہ کرتے رہیں، اور وہی شوق اور وہی ولولہ ہم اپنے اندر پیدا کرتے رہیں، آمین۔ ام ورقہ بنت نوفل، سبحان اللہ، اتنی خوبصورت ان کی ہسٹری ہے کہ ایک شوق دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اچھا سبحان اللہ ایسی تھی ہماری یہ صحابیات. ایکچولی ان کا نام معلوم نہیں ہو سکا سیرت کی کتابوں میں. ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اسد الغابہ ایک کتاب ہے اور ایک سیر صحابہ کے نام سے ہے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. اور ابن کثیر نے بھی لکھا ہے سیرت پر اور امام احمد بن حنبل نے بھی لکھا ہے سیرت پر. عربی میں لکھی ہوئی ان کی کتابیں ہیں, اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے. تو بہرحال اس میں ان کا ایکچوئل نام نہیں معلوم ہوتا. یہ ام ورقہ کے نام سے ہی بہت مشہور ہوئی اور بنت عبداللہ ابن حارث یا بنت نوفل کے نام سے. ٹھیک ہے, تو ام ورقہ بنت نوفل انصاریہ تھی سبحان اللہ. اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا جو علم کا شوق تھا, ایسی خواتین ہم کو ملتی ہیں کہ جو اس زمانے میں بھی علم حاصل کرنے کا اتنا شوق رکھتی تھیں. کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ کنورٹ بیچ میں تھیں جب مصعب بن عمیر رضی اللہ رسول اکرم نے مدینہ بھیجا تھا. تو اس میں جب انہوں نے وہاں دعوت تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے یعنی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اس میں ام ورقہ بھی تھیں سبحان اللہ. اور ان کے تعلق سے جو لکھتے ہیں سیرت نگار وہ لکھتے ہیں کہ ان کی میموری بہت اچھی تھی, اس لیے ان کو قرہ کا لقب ملا. یعنی پہلی فرسٹ خاتون تھی جو کہ مدینہ میں لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی, لہذا یہ قرہ کہلائیں, قاریہ کہلائیں, حافظہ کہلائیں, کیونکہ قرآن کی پہلی فرسٹ وہاں کی حافظ قرآن تھی ماشاءاللہ. کہا جاتا ہے امہات المومنین کے بعد علم میں انہی کا نمبر آتا ہے, حصول علم میں یا علم کو پھیلانے میں. اور اسپیشلی قرآن سے شغف ان کو بہت ہی زیادہ تھا, قرآن سے بہت زیادہ ان کو محبت تھی تلاوت قرآن سے. انہیں قرآن کو پرزرو کیا انہوں نے, کیونکہ جو حافظات ہوتی ہیں یا جو حافظ ہوتے ہیں, حافظ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے نا. ہم کچھ اور مطلب سمجھتے ہیں, سمجھتے کہ جو بائی ہارٹ رٹ لیا بس تو اس کو ہم کہیں گے, نہیں. ایکچوئل حافظ قرآن کیوں کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو قرآن پوری طرح سے جن کو زبانی یاد ہوتا ہے, کیونکہ وہ قرآن کے محافظ ہیں, قرآن کو پرزرو کرنے والے ہیں. تو پرزرو دا قرآن, جنہوں نے قرآن کو پرزرو کیا ان میں سے تھیں. ان کی یادداشت ان کی بہت اچھی تھی, لہٰذا فوراً یہ جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی جاتی تھیں الحمدللہ قرآن یاد کر لیتی تھیں. ان کو قرآن کی تلاوت سے بہت دلچسپی تھی اور اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں ہمیشہ اپنے گھر میں. اور اس وقت لٹریسی ریٹ تھا اس وقت بہت ہی کم تھا, اسپیشلی مدینہ میں تو بالکل بھی یعنی کامن نہیں تھا, یہ عام نہیں تھا کہ لوگ پڑھے لکھے ہوں یا لوگ کچھ یاد کرتے ہوں, بہت عام نہیں تھا. یعنی لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا, یاد تو وہ لوگ بہت کرتے تھے لیکن مدینہ میں اسپیشلی عام نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ ام ورقہ ان لوگوں میں خوش قسمت لوگوں میں سے تھیں جو لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھیں. تو بہت چند لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, آپ کہہ سکتے کہ بس 1% لوگ ہوں گے سمجھے. تو ام ورقہ بنت عبداللہ ابن حارث بہت مالدار خاتون تھی اور ان کو یہ سب کچھ اپنے ورثے میں ملا تھا, یعنی وراثت میں ملا تھا. بہت ہی نوبل بھی تھیں, یعنی بہت زیادہ عزت کی نظر سے دیکھی جاتی تھیں. ظاہر سی بات ہے ویلدی بھی تھیں, پڑھی لکھی بھی تھیں, اور کچھ کوالٹیز ہوتی ہے کسی کسی خاتون میں, جیسے ام سلیم کا ہم کو ذکر ملتا ہے کہ بہت بولڈ تھی ماشاءاللہ. ایسی ام ورقہ بنت نوفل بھی تھیں کہ ان کے یہ تمام چیزوں کی وجہ سے ان کو بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا مدینہ میں. اور جب سنا انہوں نے مصعب بن عمیر سے اسلام کے بارے میں تبھی سے اسلام کو قبول کر لیا, قرآن حفظ کرنا بھی تبھی سے شروع کر دیا. وہ اکیلی پڑھی لکھی خاتون تھی اس وقت وہاں پر, اور ظاہر سی بات جب دولت اور جائیداد سب کچھ ہو تو ایسے لوگ پاپولر بھی ہوتے ہیں, مشہور بھی ہوتے ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. بہرحال لیکن جو اپرچونیٹی ان کو ملی, آپ دیکھیں اس کو انہوں نے کس طرح سے اویل کیا, کس طرح سے انہوں نے اسے فائدہ اٹھایا. آج ہمارے سامنے بھی بہت ساری اپارچونیٹیز آتی ہیں, ہمارے سامنے بھی بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی سستی اور جو ازلی سستی اور کاہلی ہے ہماری, اس کی وجہ سے ہم وہ اپارچونیٹیز سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. تو بہرحال اسلام بھی قبول کیا, فوراً حفظ کرنا بھی شروع کر دیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس وقت امہات المومنین جو آپ کے ساتھ تھیں, جس وقت جو ازواج تھیں ان کے ساتھ ان کا ملنا جلنا بہت تھا, اور امہات المومنین کے بعد یہی علم میں زیادہ درک رکھتی تھیں سبحان اللہ. ان کے اسی شوق کو دیکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھائیں, چونکہ گھر بہت بڑا تھا تو جو آس پاس کی محلے کی خواتین تھیں کہا جاتا ہے کہ سب ان کے گھر چلی جاتی تھیں، تو ان کے اسی شوق قرآت کو دیکھتے ہوئے، یعنی ان کے قرآن سے دلچسپی کو دیکھتے ہوئے رسول اکرم نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت نماز تو پڑھا سکتی لیکن اذان نہیں دے سکتی عورت. تو ان کی قرآت کی آواز کہا جاتا ہے باہر تک آتی تھی، بہت ہی بہترین انداز میں قرآت کرتی تھیں اور بہت زیادہ لمبی قرآت کرتی تھیں، یعنی عابدہ اور زاہدہ بھی تھیں. ان کی راتیں تلاوت قرآن میں، یعنی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے گزرتی تھیں. سبحان اللہ، آپ سوچیں، لمبا قیام کیا کرتی تھیں. تو قرآن حفظ کرنے کا مطلب ہی ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ پھر اللہ کے آگے کھڑے رہیں تو سب سے زیادہ پھر قرآن آپ پڑھیں. نماز میں سب قرآن پڑھنا سب سے دی بیسٹ یعنی طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا. تو یہ کہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں ان کو، یعنی ایک کوالٹی تھی ان کے اندر کہ اسپیشلی ان کو اجازت دی گئی تھی. رسول اکرم نے اسپیشلی ان کو اجازت دی تھی کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھاؤ. تو عورتیں ان کے گھر میں جاتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے اور وہ سب کو نماز پڑھاتی تھیں. اور عورت جب نماز پڑھائے گی، اور یہی ہم کو واحد واقعہ ملتا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ملتی ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ خود بھی نماز پڑھاتی تھیں اور عورتوں کے بیچ میں، یعنی درمیان میں کھڑی ہوتی تھیں. یعنی عورت اگر عورت کی امامت کرے گی تو درمیان میں کھڑی ہوگی، آگے نہیں کھڑی رہے گی، امام کی طرح صف کے بیچ میں ہی کھڑی رہے گی، تمام عورتوں کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی. اور عورت عورت کی تو امامت کروا سکتی ہے لیکن مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی عورت، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ بیچ میں ایک فتنہ اٹھا تھا امریکہ میں، چرچ میں ان لوگوں نے نماز پڑھانے کی اجازت دی، تو ایک امینہ ودود نامی خاتون تھی. ویسے بھی تو ایسے لوگ سستی شہرت کے لیے زبردستی عادتیں، ان کو پیسے دے کر خرید لیا جاتا ہے. تو اس نے وہاں پر جمعہ کا خطبہ اس کو پڑھانے کے لیے اجازت دی گئی اور نماز بھی پڑھانے کی اجازت دی گئی. نعوذ باللہ، اس نے مردوں کی امامت بھی کروائی اور خطبہ بھی پڑھا، جبکہ عورت اسلام میں خطبہ، یعنی جو جمعہ کا خطبہ ہے یا عید کا خطبہ، عورت نہیں دے سکتی. اور ہم کو اس میں کیوں اور کیا نہیں کرنا ہے، بس ہمارے رسول نے ہم کو جو تعلیم دی ہے اس ہم کو اس کو ایز اٹ از لے لینا ہے، سمعنا واطعنا. لیکن سبحان اللہ، دیکھیں، عورت کو عورت کی امامت کرنے کی اجازت ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جب بدر کی تیاریاں چل رہی تھیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے کہ یا رسول اللہ، کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ شہید ہونا چاہتی ہوں، مجھے شہادت کا درجہ ملے، میں چاہتی ہوں کہ میں شہید کہلاؤں یا میں شہید ہوں آپ کے ساتھ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قری فی بیتک فإن اللہ تعالی یرزقک کی شہادہ، آپ نے فرمایا کہ بیٹھی رہے اپنی گھر میں، اللہ تعالی تجھے وہیں برکت دیں گا اپنے گھر میں ہی شہادت کی. سبحان اللہ، انہوں نے رسول اکرم کی اس بات کو اپنے دل سے لگا لیا اور پھر جنگ میں نہیں گئی اور اپنے گھر میں ہی اپنے قرآن سے شغف اور زیادہ تیز کر دیا. آپ کو یاد ہوگا نا کہ ایک شخص آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ کرتے کرتے میں تیر کھانے کے لیے آئے ہوں. اور اس نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں تیر لگے. تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ ویصدق اللہ، کہ اس نے سچ کہا اور اللہ بھی اس کے ساتھ سچا معاملہ کرے گا. کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جنگ میں شامل ہوا تھا رسول اکرم کے ساتھ اور اس کو ایگزیکٹ وہیں تیر لگا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا. سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دل کی خواہش پوری کرتا ہے. یعنی اگر آپ کے دل کے اندر سے خواہش ہو کہ آپ کچھ کریں اللہ کی خاطر، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس راستے پر لے کر جاتا ہے. جیسے کہ وہ آتا ہے نا قرآن میں کہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. مجھے یہ آیت بہت ہی پسند ہے اور یہی آیت نے الحمدللہ جو بھی کچھ ہم کام کرتے ہیں یہ تو سب اللہ کی، اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے، ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس آیت کی وجہ سے یہ ایک جذبہ اپنے اندر پیدا ہوا کہ ہم کچھ کریں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی امت کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. تو جب آپ اللہ کے راستے میں قدم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا. تو ام ورقہ نے خواہش کی تھی، آپ دیکھیں کیسے ان کی صدق دل سے کی گئی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا. اور آپ نے ان کے لیے فرمایا کہ فکانت سما شہیدہ، ان کے لیے آتا ہے کہ ان کو رسول اکرم شہیدہ کے نام سے پکارتے تھے، کہ آپ اکثر ان کے گھر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ چلو شہیدہ کے گھر.